مجلس کے ابتدا میں آپ سب کی سماعت کی نظر ایک اعلان کرنا ہے کہ امام حسین کے 20ویں کی مجلس شاہ محفل خراسان میں 30 ستمبر کو ہوگی صبح 10 بجے. اب یا 30 محرم ہو یا پہلی سفر ہو, جو بھی ہوگی مگر 30 ستمبر کو ہوگی, اور آپ سب کی وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی سزا ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے جمین شہدائے کربلا کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, باري الخلائق أجمعين, فاطر السماوات والأرضين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, خاتم النبيين, شفيع المذنبين, أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين, ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين, من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج روز جمعہ بھی ہے اور آج کا دن امام زبان سے منسوب ہے, اور ہر مجلس کی ابتدا میں جس طرح ہم لوگ پہلے کرتے رہے سب مل کر دعائے سلامتی امام زبان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. ایسی سلوات سے میں جس کی ابتدا نہیں کروں گی. ایک مرتبہ سب مل کے باواز بلند نعرے سلوات بھیجیں. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے عالمین کو خلق کیا, ہمیں اور آپ کو خلق کیا, اور ہمارا پالنے والا بھی ہمارا پروردگار ہے. ہم سب اس کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تیرا احسان ہے خدا کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. بارلہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے. ایک مرتبہ رسول اسلام اپنے صحابی ابو ذر غفاری سے نصیحتیں کر رہے تھے, اور نصیحت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ابو ذر اب حدیث قدسی کو اللہ کے کلام کو رسول بیان کریں. کہ ابو ذر, اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے 3 قسم کے لوگوں پہ فخر کرتا ہوں, اب اللہ اگر کسی پر فخر کرے تو اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ کہا میں اپنے تین قسم کے بندوں پہ فخر کرتا ہوں. پہلا بندہ وہ جو تنہائی میں ہو, جو صحرا میں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تنہا کھڑا ہے, مگر اپنی نماز کی ابتدا اذان و اقامت سے کرتا ہے. یعنی اتنی خالص ہے اس کی نماز. لوگوں میں ہوتا ہے طویل نمازیں پڑھیں گے, لوگ کہیں گے بڑی بات گزاریں, تو اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر یہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ نہیں جانتا مگر اس کے پیچھے 70,000 ملائکہ اس کے اقتدا میں پڑھ رہے ہیں, اور جو دوسرے دن تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. تو خدا اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے ملائکہ کے درمیان. دوسرا گروہ, رسول اسلام کہتے ہیں کہ خدا اپنے اس بندے پہ فخر کرتا ہے جو رات کو نیند توڑ کے اٹھے, نماز شب پڑھنی ہے اور نیند توڑ کے اٹھے, وضو کرے, مصلی پہ آئے, نماز شب شروع کرے, اب نیند کے جھونکے آ رہے, ایک بار کی سجدے میں آنکھ لگ گئی. خدا اپنے ملائکہ پہ فخر کرتا ہے, دیکھو میرے اس بندے کو میری محبت میں جب ساری دنیا غافل ہے یہ مجھ سے غافل نہ ہوا, یہ اٹھا ہے اور میرے آگے نماز پڑھا, اور دیکھو اس وقت جو اس کو نیند آئی ہے اس کا جسم مصلی پر ہے, روح میرے پاس ہے. تو یہ ایسا بندہ ہے کہ میں اس کو وہ اجر دوں گا جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. یعنی خدا ملائکہ پر اپنے ایسے بندوں پر فخر کر رہا ہے. اور تیسرا بندہ کون جس پہ رسول اسلام کہہ رہے فخر کرتا ہے؟ کہ ابو ذر تیسرا بندہ وہ جو اللہ کے لیے جہاد میں ہو, دشمنوں کے خلاف جہاد کر رہا ہو, اور سب سے کہہ رہا ہو کہ دیکھو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو تو جم کے لو, مگر لوگ ساتھ چھوڑ جائیں اور وہ تنہا رہ جائے, یہاں تک لڑے کہ اس کو شہید کر دیا جائے. تنہا تھا, سب کو لے کے چلا جاتا, نہیں اللہ کے لیے لڑا ہوں تو اللہ کے لیے کیوں نہ کھڑا رہوں. تو اللہ فخر کرتا ہے اس شخص نے تنہا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان مجھ پر فدا کر دی. تو رسول اسلام کہتے ہیں اس طرح کے تین قسم کے لوگوں پر اللہ فخر کرتا ہے. خدا ہم سب کو بھی ان تین قسم کے لوگوں میں شامل کر دے. دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھی. دیکھیں کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہم بارہا مجلس میں سنتے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں ان کی معرفت تک ہم پہنچ نہیں پاتے. مثلا دعا, کتنے اشرے, کتنی مجلسیں اور کیا کچھ نہیں آپ نے سنا دعا کے متعلق, لیکن آج تک ہم لوگ دعا کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے. کوئی آیا آپ کے یہاں سالگرہ میں بجائے تحفہ دینے کے کہتے میں آپ کے بچوں کے لیے صرف دعا لے کے آیا ہوں, تو منہ ذرا عجیب سا بنے گا. دنیا کا طریقہ ہے تحفے لاتے ہیں برتھ ڈے پارٹی میں, یہ کیا فقط دعا؟ کوئی شادی میں آئے ہمارے یہاں اور کہتے ہیں بس آپ کے بچے کے لیے دعا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, کیا کہیں گے؟ صرف دعا, لو ہمارے یہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں شادی میں. کیوں ہم دعا کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے؟ توسل سنتے ہیں, آل محمد کے توسل کے بغیر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, لیکن ہم توسل کے معنی نہیں جانتے. دعا, توسل, امید, کہتے ہیں اللہ سے امید ہونی چاہیے مگر ہم کہاں اللہ سے امید رکھتے ہیں؟ ہم تو ذرا ذرا سے انسانوں پہ جو ہماری ذرا ہوتے ہیں, ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم لوگوں سے, انسانوں سے امید رکھتے ہیں. امید کیا ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ کتاب میں روایت ہے, سبق آموز احادیث کتاب ہے, اس میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ میدان قیامت میں ایسا شخص بھی آئے گا کہ پروردگار عالم اس کے اعمال دیکھ کر کہے گا اس کو جہنم میں ڈالو, اتنے اعمال بد ہوں گے اس کے کہ خدا اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا. جب ملائکہ اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہوں گے, آپ پہچانیے امید خدا کیا ہے, جب ملائکہ اس کو لے کے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو بار بار مڑ کے دیکھتا ہے, بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے. رب ذوالجلال کہتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ بار اللہ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی, تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں. کہا تجھے کیا گمان تھا, کیا امید تھی؟ کہا بار اللہ میرا گمان یہ تھا, میری امید یہ تھی کہ مجھے بہشت ملے گی, مگر مجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے اعمال تھے وہ اللہ ثابت کر دے گا, میں کہتا مجھے امید تھی تجھ سے, گمان تھا تجھ سے. رب ذوالجلال اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے اگر میرا کوئی بھی بندہ ایک گھڑی مجھ سے اچھا گمان رکھے گا، میری رحمت سے امید رکھے گا، تو میں اسے اپنی جہنم سے نہیں ڈراؤں گا. ملائکہ سے کہا اس کی امید کو حقیقت میں بدل دو اور اس کو بہشت میں بھیج دو. چھٹے امام کہتے ہیں اس کو بہشت میں بھیجا جائے گا، اور امام کہتے ہیں اللہ ہمارے حسن ظن کے قریب ہے. ہم جیسا اللہ سے گمان رکھیں گے. اب ہوتا کیا ہے، کوئی پیشنٹ ہے ہاسپٹل میں، آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا دعا جی واٹس ایپ پہ کیا کچھ نہیں بھیجا جا رہا ہوتا، مگر ہر آدمی جانتا ہے کتنے دن جیے گا. اب تو وینٹیلیٹر پہ آ گیا، کہاں ممکن ہے بچنا اس کا. دلوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم دل سے خدا سے امید نہیں رکھتے، سنتے ہیں مگر ہم اللہ سے امید نہیں رکھتے. اور اللہ دعا کو، الفاظ کو نہیں، دل میں ہمارے دل کی حقیقت کو جانتا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھ سے امید رکھو. ہم جیسی اچھی امید رکھیں گے، خدا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی اچھا گمان رکھے اور میں اس کے گمان کو پلٹ دوں، اور اگر کوئی برا گمان رکھے گا اللہ سے تو ویسے ہی ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے صحیح اور اچھی امید رکھیں تاکہ ہمارے کام سارے پروردگار کے عالم کی تائید سے پورے ہو جائے. صلوات بھیجے باؤ. ایسی ہی امید ہم اپنے مولا و آقا سے رکھتے ہیں. ہم اپنے مولا و آقا سے یہ امید رکھتے ہیں. ہمیشہ مولا کائنات کا ایک جملہ بار بار زبان سے بولا کریں، آپ کے بچے سنیں، ہمیں یاد رہے، ہمارے بچوں کو یاد رہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اللہ سے جس کی تمہیں توقع نہیں ہے وہ چیز اللہ سے سوال کرو. اللہ سے توقع کے برخلاف امید رکھو. ایک تو ہے کہ ایسا ہو جائے گا، مولا آپ کر دیجئے، سب کو کہتے ہیں آپ میری بیٹی کی بھی شادی کر دیجئے، میرے بیٹے کو بھی جاب مل جائے، مولا یہ کام ہو جائے، سب کے کرتے ہیں نا مولا، ہماری بھی کر دیجئے. مگر مولا کہتے ہیں جس چیز کی تمہیں توقع نہیں ہے، امید نہیں ہے، وہ چیز بھی اللہ سے مانگو. کیوں؟ اللہ کے پاس کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اللہ آل محمد کے صدقے میں ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. اور کیسے کر دیتا ہے؟ کتاب معجزات آل محمد میں روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے زمانے کی بات ہے، صالح بن میسم ایک آدمی کا نام ہے، اور اس نے یہ روایت لکھی ہے، بیان کی ہے. صالح بن میسم اسدی، وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی پھوپھی کے گھر آیا، اور اس کی پھوپھی اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ وہ بینائی کمزور ہو چکی تھی، تو فوراً پہچانتی نہیں تھی، پیشانی پہ سجدوں کے نشان. تو ایک مرتبہ اس کے دوست نے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا آئے گا. اب انہوں نے غور سے دیکھا، کہاں ہے میرا بھتیجا؟ صالح بن میسم ان کا بھتیجا تھا. جب دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. جب اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا پھوپھی بتائیے. کہا میرا طریقہ تھا کہ میں ہر دوسرے چوتھے دن امام حسین کی زیارت کے لیے جاتی تھی، مولا کی زندگی میں مولا کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی. پھر ایک بار یہ ایسا ہوا کہ میری پیشانی پر برس کے داغ نمودار ہوئے، سفید جو دھبے پڑ جاتے ہیں، بیماری ہے برس. کہا کہ برس کے داغ میری پیشانی پہ آنے لگے، اب میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. مولا کی زیارت کو بھی جاتی، لوگ کیا کہیں گے، یہ شیعہ چہرے پہ داغ کیسے؟ کیونکہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ ذرا سے کوئی خدا مصیبت میں مبتلا کر دے تو اگلا کیا کہتا ہے، اللہ پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہو ہم فرض سے جملہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا گناہ ہے جو سزا مل رہی ہے. ہم نہیں جانتے، خدا سزا دے رہا ہے تو بھی رحمت ہے، دنیا میں بخشوا دی جائے. اور پتہ نہیں خدا تکلیفیں دے رہا ہے کہ جنت کے مرتبے بڑھ جائیں. خدا جنت میں کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے، اس کا عمل ویسا نہیں تو اللہ اس کو تکلیف دے رہا ہے. مگر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اگر ہم پہ مصیبت آئی ہے تو آزمائش ہے بھائی، اور اگر کسی اور پہ آئی ہے تو کفارہ ہے. کبھی یہ فیصلہ مت کیا کریں، ہم کسی کے اعمال سے باخبر نہیں ہیں. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں جاتی تھی، جب میرے پیشانی پر برس کے داغ آ گئے تو میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. مولا حسین جب کافی دن گزر گئے تو مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ان خاتون کا نام تھا حبابہ والبیہ، حبابہ نہیں ہے یہ ہماری زیارت کو کافی دن ہو گئے، وہ تو ہر دوسرے چوتھے دن آیا کرتی تھی. تو لوگوں نے کہا مولا اس کی پیشانی پہ برس کے داغ ہو گئے، اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. مولا کہا لیں گے اٹھو ہم اس کے عیادت کو جاتے ہیں. مولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر تشریف لائے. اور جب مولا اس کے گھر آئے تو مولا نے کہا تم حبابا میری زیارت کو نہیں آتی ہو؟ کہا مولا میری پیشانی پہ داغ ہو گئے برس کے، اب میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. مولا قریب بیٹھے، مولا نے اپنا لعاب دہن اس کی پیشانی پہ لگایا اور کہا حبابا والبیا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم سے بیماری کو دور کر دیا. امام حسین کے لعاب لگانے کے اثر سے، کہا کہ اپنی شکل دیکھو، جب ان کھڑے ہو کے آئینے میں اپنی صورت کو دیکھا تو پیشانی سے وہ داغ مٹ چکے تھے اور جیسی حبابا والبیا تھی دوبارہ ویسی ہو چکی تھی. جس کے تھوک میں یہ تاثیر ہو، جس کے لعاب میں یہ تاثیر ہو، اس کے خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ کربلا میں جس بے دردی سے مولا حسین کا خون بہایا گیا، اس کے خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ اور فقط مولا کی زندگی تک نہیں، آج تک، آج کے بعد بھی، قیامت تک، ہر مومن اپنے مولا سے امید رکھتا ہے. اور پروردگار عالم امام حسین کے وسیلے سے، چار دہ معصومین کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. ہمیں اپنے مولا سے کیوں امید ہے؟ اگر مولا کی مدد نہ ملتی شاید امید نہ ہوتی، مگر یہ احسان ہے چار دہ معصومین کا کہ جب بھی نام لے کے مانگا جائے ہمیں ملتا ہے. اور امام حسین کو فقط امام حسین کی زندگی میں نہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں معجزہ سے. مولا کی زندگی کے بعد بھی ایسے ایسے معجزے ہوئے. ایک معجزہ آپ کے سامنے بیان کروں، شیخ عبد الکریم حائری، جو بچیاں مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں وہ ان کے نام سے باخبر ہوں گی. شیخ عبد الکریم حائری کون؟ قم کے مدرسے، قم کے حوضے کی جنہوں نے بنیاد رکھی، آج تک قائم ہے. جتنے علماء وہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں اس کے اجر و ثواب میں شیخ عبد الکریم حائری شامل ہیں. یعنی پہلا قم حوضہ بنانے والے شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری کو خواب میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے تم 3 دن کے بعد مر جاؤ گے. خواب سے آنکھ کھلی، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بیماری نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں 3 دن میں مر جاؤں؟ اس بات کو اپنا وہم سمجھا، میرا خواب نہیں وہم ہوگا، ٹال دیا. مگر جب 3 دن گزرے چلتے چلتے گر گئے، اور جو گرے تو اٹھ نہیں پا رہے. اب یقین آ گیا، جو میں نے خواب میں سنا تھا وہ سچ تھا. اب دوستوں نے سہارا دے کے اٹھایا مگر طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ دوست لے کے کربلا پہنچے، کربلا پہنچے مگر شیخ عبد الکریم حائری اٹھ نہیں پا رہے، بغیر سہارے کے بستر سے نہیں اٹھ سکتے، اور اتنے پریشان ہیں. ایک مرتبہ حالت نزہ تاری ہوئی، دیکھا کہ 2 افراد آئے ہمارے، ان کے پاس آئے اور پاس آ کے بیٹھے. کہا ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے گردش کر رہے تھے. اب یقین آ گیا ملک الموت پہنچ گئے اور میں واقعی مر جاؤں گا. ایک بارگی جب یہ احساس ہوا تو اپنے چہرے کو گھمایا کربلا کی طرف اور امام حسین سے مخاطب ہوئے، امام حسین سے متوسل ہوئے، مولا حسین آپ کو آپ کی مظلوم ماں کا واسطہ. مولا ابھی تو میرے پاس کوئی توشہ آخرت نہیں ہے، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں. آپ سوچیے ہم اور آپ کب سوچتے ہیں، کب سوچتے ہیں کیا لے کے جائیں گے، کیا مولا علی کو دکھائیں گے، کیا جناب سیدہ کو دکھائیں گے. اتنی مجلسوں میں گئے ہیں، کیا سیکھا، کیا عمل کیا، مگر وہ عالم کہتے ہیں کہ رو رو کے کہہ رہا تھا مولا میرے پاس توشہ آخرت کچھ نہیں ہے. اور عالم تھے، کہا مولا میرے پاس توشہ آخرت کچھ نہیں ہے، اپنی ماں کا واسطہ سفارش کر دیجئے، میری عمر بڑھا دیجئے، مولا میری عمر بڑھ جائے تاکہ میں توشہ آخرت جمع کر سکوں. کہا ایک بارگی ایک شخص آیا، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں خواب میں، ہاں گھر والے رو رہے ہیں کہ اب جان نکل رہی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہا میں سفیر حسین ہوں اور مولا حسین نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے. یہ شخص مجھ سے متوسل ہوا تھا، دعا کی تھی، میں نے اس کی دعا بارگاہ الہی میں کی، میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس کی خبردار روح قبض نہ کرنا، اس کی عمر بڑھا دی گئی ہے. اور پھر وہ دونوں فرشتے بھی اور وہ بیان کرنے والا بھی چلا گیا. شیخ عبد الکریم حائری کہتے جب وہ تینوں چلے گئے تو میں دیکھا میرے پیر حرکت کر رہے ہیں، میرے پیر تک باندھ دیے گئے تھے، مرنے والا ہے. جب میرے پیروں میں حرکت ہوئی تو لوگ میرے گھر والوں جو رو رہے تھے چادر ہٹائی اٹھایا مجھے ہاسپٹل لے گئے اور 15 دن کے بعد میں روبا صحت تھا اور اس کے بعد میں نے حوضۂ قم کی بنیاد رکھی جسے علماء نکل رہے ہیں. یعنی حسین کے وسیلے سے شیخ عبد الکریم ہائی کو زندگی مل گئی. سلوات پڑھے بابا سے پر. تو ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ابھی زندگی ہمارے پاس ہے, نہیں پتا کل ہوگی نہیں ہوگی, مگر اگر زندگی ہے تو اس زندگی میں دنیا کی فکر مت کریں, یہ کس نے کیا کہہ دیا اس نے کیا کہہ دیا, نہیں آخرت کی فکر کریں. یہ جو ہمیں سانسیں ملی ہیں یہ ایسی ہیں جیسے ہمیں سکے دیے گئے ہوں, رقم دی گئی ہو. مولا علی کہتے ہیں تمہیں سانسیں دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے, ان سانسوں کے ذریعے عبادت کرو, نیک اعمال کرو, تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم معصومین کے قریب رہ سکو. تو ہمیں تو زندگی ابھی ملی ہوئی ہے. زندگی میں جتنا عرصہ ہم سے گناہ ہوئے, غلطیاں کی, لیکن مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ مجلس حسین سے سنتے گئے, عمل کرتے گئے, توبہ کرتے گئے. اور الحمدللہ ہم سب مومنین ہیں, مومنین ایمان ہے ہمارے پاس. تو ہم کیا کریں کہ اب جتنی بھی زندگی بچی ہے ہم کمال ایمان کو حاصل کر لیں, کمال ایمان کو, وہ کمال ایمان جو میسم کے پاس تھا, جو سلمان فارسی کے پاس تھا, ابو ذر کے پاس تھا. ایسا کیوں ہم کمال ایمان کیوں حاصل کریں؟ دنیا میں تو ہم نے معصومین کو نہیں دیکھا, تڑپ تڑپ کے رہ گئے, امام زمانہ کو پکارتے رہے. آج جمعہ کا دن ہے, آج بھی لوگ دعائیں پڑھ کے آئیں گے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا جب زندگی کا اختتام ہو ہم اپنی اس زندگی میں کمال ایمان کو پالیں تاکہ وہاں ہمارے مرتبے بڑھ سکیں, وہاں معصومین کے قدموں میں بیٹھ سکیں. کیا کریں, کیسے کمال ایمان حاصل ہوگا؟ اچھا, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کمال ایمان ہے کیا, جس کو حاصل کرنے کی ہم تمنا کریں وہ کمال ایمان ہے کیا؟ ایک روایت پڑھ دوں, خدا کا طریقہ ہے, خدا قرآن میں جگہ جگہ واقعات بیان کرتا ہے. اللہ کو سٹوریاں سنانے کا شوق نہیں ہے, واقعات خدا اس لیے قرآن میں بیان کرتا ہے تاکہ میرے بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے. اور یہ مجلس حسین بھی اسی روایت قرآن پہ ہے, معصومین کے احادیث, قرآن کی آیتیں اور واقعات انبیاء کے, آئمہ کے. تو کمال ایمان کیا ہے؟ ابھی تک اگر آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں تو آج سے دعا کیجئے, نماز لیں, اللہ ہمیں کمال ایمان عطا کر دے. کمال ایمان ہے کیا؟ آقا جواد تبریزی آیت اللہ خمینی کے استاد تھے اور ان کے بہت سارے شاگرد تھے. ان کا ایک شاگرد ان کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ میرے استاد آقا جواد تبریزی روزانہ 2 گھنٹے وادی السلام میں گزارتے. مولا کے روضے کے پہاڑ بہت بڑا قبرستان ہے دنیا کا, جہاں کہیں بھی انسان مرے مومن اگر ہے تو روح وہاں جائے گی, جتنے مومنین ہیں ان کی روح مولا کے قرب میں جائے گی. اس قبرستان کا نام ہے وادی السلام. تو کہتے ہیں میرے استاد کا طریقہ تھا 2 گھنٹے وہ جا کے وادی السلام میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اب ہماری عادت یہ ہے, انسان کی فطرت ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے, اور ہر دوسرے کے کام میں, چاہے وہ مرتبے میں بڑا ہو چاہے وہ عمر میں بڑا ہو, ہم اس کے کردار میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے. اب کیا ہوا کہ میں سوچتا تھا کہ میرے استاد 2 گھنٹہ جا کے 2 گھنٹے ضائع کر دیتے, وہ وہاں صرف بیٹھے رہتے. ابھی ہم سے کہتے ہیں وقت کی قدر کرو, پڑھو, دنیا سے سیکھو, عمل کرو, اور خود 2 گھنٹے روزانہ ضائع کر دیتے ہیں. بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا. ایک بار کیا ایسا ہوا کہ میں نجف میں تھا اور میرے گھر والے ایران میں تھے, گھر والوں کی طرف سے خط آیا اس طالب علم کو اور کہا کہ تم واپس آ جاؤ ایران. ابھی عجب ششو پنج میں کہ میں جاؤں نہ جاؤں, نجف میں رہوں تو یہاں پڑھ لکھ کے عالم بن جاؤں گا, اب کس سے مشورہ کروں؟ کہا میں اپنے استاد سے مشورہ کرتا ہوں. تو ایک سوال یہ تھا کہ میں استاد سے پوچھوں کہ گھر والوں کے کہنے پہ میں ایران چلا جاؤں یا نہ جاؤں, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میں جہاں سوتا تھا, وہ شاگرد کہہ رہا ہے, جہاں میں سوتا تھا سامنے ایک الماری رکھی ہوئی تھی اور الماری کے اوپر قرآن رکھا ہوا تھا. ہم سب کے گھروں میں بھی ہوتا ہے, کبھی ہم غور نہیں کرتے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا میرے پیر سوتے وقت اس الماری کی طرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے قرآن اوپر ہے, بہت اوپر ہے, مگر میرا ذہن یہ ہوتا تھا کہ میرے پیروں کا رخ تو قرآن کی طرف ہے, تو اپنے پیروں کا رخ موڑ لوں یا شریعت میں صحیح تو ایسے ہی سوؤں. یہ 2 سوال مجھے اپنے استاد سے پوچھنے تھے. ایک بار کے استاد مدرسے میں آئے, میں نے پوچھا نہیں, مگر کہا میں تم اس سے سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اب میں حیران، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں؟ کہا مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہو نا، جواب لے لو. سوال نہیں سنا، یہ کمال ایمان کو پہچانیے. سوال نہیں سنا، کہا میں تمہیں اس کے جواب دیتا ہوں. تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ ایران مت جاؤ، یہی رہ کے تعلیم حاصل کرو اور علم دین حاصل کرو. پہلے سوال کا جواب، سوال نہیں بتایا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تمہارا پیر جس الماری کی طرف ہوتا ہے، اپنے پیروں کا رخ موڑ لو، بہتر ہے کہ اس طرف پیر کر کے نہ سو، کیونکہ الماری کے اوپر قرآن رکھا ہے، کتابوں کی قرآن کی حرمت ہے. اور کہا میں تجھے تیسرا سوال بتاؤں؟ کہا تیسرا سوال؟ کہا وہ تو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، مگر تیرے دل میں تھا. کیا تھا؟ کہ میرے استاد دو گھنٹہ جا کے باد السلام میں کیوں بیٹھتے ہیں، دو گھنٹے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کہا سن، میں دو گھنٹے جو باد السلام میں جا کے بیٹھتا ہوں، یہ جو میں نے تجھے جوابات دیے، یہ جواب مجھے وہیں سے ملے. سلوات پڑھے بابا سے بولے. دنیا کی نگاہ میں فقط بیٹھنا ہے، اور جو عارف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مقام پر بیٹھ کے کیا کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا کیا سیکھ رہے ہیں. تو ہمیشہ اس واقعے سے ایک چیز سبق سیکھیے، کبھی دوسرے کو ٹونٹ مت کیجیے. ہم نہیں جانتے حقیقت کس کی کیا مرضی ہے، کس نے ایسا لباس کیوں پہنا، کس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ہمیں دیکھ کے سلام نہیں کیا، اس نے ایسا کر دیا. نہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. صلہ رحم بہت بیان کرتی ہیں، مگر کسی کے موت میں نہیں آتی. آپ یہ پوچھیے، فلا خاتون نہیں آئی، طبیعت ٹھیک ہے، اس کے بچے ٹھیک ہیں، کوئی مجبوری تو نہیں ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے. نہیں، فوراً ٹونٹ کہ صلہ رحم تو بہت پڑتی ہیں مگر موت میں نہیں آتی. یہ ہمارے مزاجوں کی تلخی کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گی، ہمارا بگاڑے گی. ہم اس دنیا میں بھی مولا سے بہت دور ہو جائیں گے. اگر مولا کا قرب چاہیے، یہ کمال ایمان چاہیے. جو میں نے آپ کے ساتھ روایت پڑھی جو آقا جواد تبریزی کے پاس تھی، یہ ہے کمال ایمان کہ اللہ نے حجابات ہٹا دیے، سوال کرنے والے کو سوال نہیں کرنے دیا، اس کے سوالوں کے جواب دیے، اور امام کا قرب بھی ان کے پاس ہے، امام زمانہ سے بھی متوسل ہیں. ہمیں یہ کمال ایمان چاہیے. تو اس کمال ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی کمال ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر آج تک ہمارے دل میں خواہش نہیں تھی، آج سے خواہش پیدا کیجئے. یہ دنیا کب تک؟ دو سال، تین سال، دس سال، بیس سال، مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ، اس ہمیشہ کی آپ عدد کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیشہ کی زندگی کیا ہو اگر ہم آل محمد کے قدموں میں گزاریں؟ اور وہ جب ملے گا جب ہم اس زندگی میں کمال ایمان حاصل کریں. کیسے؟ مولا متقیان کہتے ہیں چھ چیزیں ہیں، اگر ان چھ چیزوں کو تم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو کمال ایمان کو پالو گے. اب وہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں چھوٹی ہیں، دو چیزیں بڑی ہیں، اور دو کیفیت کا نام ہے. چھ چیزیں، پہلی چیز دل، دوسری چیز زبان، تیسری چیز مال، چوتھی چیز جمال خوبصورتی، پانچویں چیز یعنی اللہ یہ دیکھیں مراتب بنائے ایمان، چھٹی چیز عقل. یہ چھ چیزیں ہیں، اگر ان چھ چیزوں کو ویسے استعمال کرو گے جیسے خدا نے چاہا تو تم سب کمال ایمان کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے. آج کی منزل تک، آج کی مجلس تک میں فقط دو چیزیں بیان کروں گی، ہم سنیں اور پھر عمل کریں، اور باقی جتنی چار چیزیں رہ جائیں گی انشاءاللہ بیسرے کی مجلس سے بیان کروں گی. تو ہم کمال ایمان کو کیسے پائیں؟ مولا نے کہا پہلی چیز دل ہے، اور دل وہ جگہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم کو بھیجا دنیا میں تو اللہ نے حضرت آدم کے پاس تین نورانی شکلیں بھیجی، انسانی شکل میں تین نورانی شکلیں، اور تین سیاہ ترین، بدسورت ترین شکلیں بھیجی. آدم نے نورانی جو تین شکلیں تھی اس میں سے ایک سے سوال کیا، تم کون ہو؟ کہا میں عقل ہوں. کہاں رہتی ہو؟ کہا میں دماغ میں رہتی ہوں. اب میری ان جملوں کو ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ جملے اگر سمجھ میں آ گئے نا تو ہم ایک نقطے تک پہنچ جائیں گے. کیا کہا؟ پہلی نورانی شخص سے تم کون ہو؟ میں عقل ہوں. کہاں رہتی ہو؟ دماغ میں رہتی ہوں. اچھا، دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حیا ہوں. حیا کہاں رہتی ہوں؟ آنکھوں میں رہتی ہوں. تیسری چیز سے پوچھا حیا کا مقام کہاں ہے؟ آنکھ. عقل کا مقام کہاں ہے؟ دماغ. تیسری نورانی شخص سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں محبت ہوں. کہاں رہتی ہو؟ دل میں. کہا میرا مقام دل ہے، میں دل میں رہتی ہوں. اچھا، اب جو سیاہ ترین شکلیں تھیں ان سے سوال کیا پہلی سے تم کون ہو؟ کہا میں غرور و تکبر ہوں. کہاں رہتی ہو؟ کہا دماغ میں. کہا دماغ میں تو عقل رہتی ہے، تم کہاں رہتی ہو؟ کہا جب میں آ جاؤں تو عقل چلی جاتی ہے. جس کے پاس غرور و تکبر آ جائے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. دولت پہ تکبر ہو، اولاد پہ تکبر ہو، اپنے مال پہ، اپنے جمال پہ، کسی بھی چیز پہ تکبر اگر آ گیا تو عقل چلی جائے گی. کہا جب تکبر آ جاتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے. دوسری سیاہ شکل سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں رہتی ہوں آنکھوں میں، مگر نام ہے میرا لالچ. میں لالچ ہوں اور آنکھوں میں رہتی ہوں. کہا آنکھوں میں تو حیا رہتی ہے. کہا جب لالچ آ جائے تو آنکھوں سے حیا مٹ جاتی ہے. انسان کے اندر لالچ آ جائے تو پھر نہ خدا کی حیا رہتی ہے. کتنے لوگ بے نمازی ہیں، اللہ نے رزق بھی دیا، اللہ نے اولاد بھی دی، ہوا بھی اللہ کی، دھوپ بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی، اور اسی اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہے. کیوں کیوں سر نہیں جھکا رہے؟ اس لیے کہ لالچ آ گئی، مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، اور حیا چلی گئی. اس خدا کے آگے بھی حیا نہیں ہے. مریں گے تو اس کے پاس جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو کہا میں لالچ ہوں اور آنکھوں میں رہتی ہوں. تیسری سیاہ شکل سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حسد ہوں. کہاں رہتی ہو؟ دل میں رہتی ہوں. دل میں؟ دل میں تو محبت رہتی ہے. کہا جب حسد آ جائے تو محبت چلی جاتی ہے. اور آپ دنیا میں دیکھیے کسی کے، آج کل تو بہن بھائیوں میں حسد ہے، دوستوں میں حسد ہے، رشتے داروں میں حسد ہے. بہت مشکل ہے کوئی اپنے دل کو کھنگال کے کہہ سکے کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو محبت محمد والے محمد ہے، ورنہ اگر حسد دل میں آ جائے تو محبت نکل جاتی ہے. وہ محبت چاہے اپنی اولاد سے ہو. ابھی میں گھر میں تھی تو ایک خاتون مجھ سے ملنے آئی اور انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں کی محبت جو ہے وہ بہت ایسی لازوال محبت ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کا نام لے کے دیا کہ ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. ایک ایسا بچہ پیدا ہوا اسی دنیا کی حقیقت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. بچہ پیدا ہوا اور وہ عورت اولاد نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اولاد ہو. جب بچہ پیدا ہو گیا تو فیور ہوا اس کو، اسے پیناڈول کو توڑ کے بچے کو کھلا دی. یہ نہیں پتا کہ بچے کو ٹیبلٹ نہیں دیتے، نیو بورن بیبی ہے. اور وہ بچہ تکلیف میں آئی سی یو میں ہے تو اپنی ساس سے آپ بیٹھے، میں نہیں بیٹھوں گی اس کے پاس. میں سن کے حیران تھی، کیسی ہے ماں کہ اس کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، اپنی ساس سے کہا آپ بیٹھے میں نہیں بیٹھوں گی. جب انسان کے دل سے محبت نکل جائے تو کیا آ جاتا ہے؟ حسد. اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس اچھا گھر ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ اگر حسد آ جائے تو دل سے محبت نکل جاتی ہے. مولا علی کہتے ہیں دل کو ویسا بناؤ کہ تمہیں کمال ایمان حاصل ہو جائے. کیسا بنائے مولا؟ ایک شخص سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا مولا آپ کو خدا نے اتنے فضائل دیے، آپ ملائکہ کے بھی استاد ہیں، آپ کائنات کے مولا ہیں، تو کیا وجہ ہے مولا، کیا کرتے تھے آپ جو اللہ نے آپ کو چن لیا؟ نہ کوئی کائنات میں علی جیسا تھا، نہ ہے نہ ہوگا. تو آپ مولا آپ نے کیا کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا؟ تو مولا مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ مولا نے کہا اگر ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آ جائے اور ہم عمل کرنے لگیں ہم سب کو کمال ایمان مل جائے. مولا مسکرائے، کہتے ہیں بس میں نے ایک کام کیا. کہا مولا کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دل میں خدا کے سوا کسی کو جانے نہیں دیا. میں نے اپنے دل میں خدا کے سوا کسی کو جانے نہیں دیا، کسی خواہش کو نہیں، کسی چیز کے حصول کو نہیں، فقط اللہ کے لیے، ہر سانس اللہ کے لیے. آپ کہیں گے ہم کس طرح کریں، گھر میں کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہی ہیں، مجبوری ہے بھائی، ہمیں ہم نہیں کریں گے کون کرے گا؟ نہیں، خدایا تیرے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں، قربتن الی اللہ، تیری خاطر. خدایا کھانا پکا رہی ہوں، تیرے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں، تیری خاطر. جب تک ہمیں جملے نہیں بولیں گے ہمیں عادت نہیں پڑے گی، ہر کام اللہ کے لیے. مولا علی نے کیا کہا، میں نے اپنے دل میں خدا کے سوا کسی کو جانے نہیں دیا، نہ غصہ نہ حسد، ہر چیز نکل جائے اگر ہم ہر عمل کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. زبان سے تلخ جملہ نہ نکلے، بولنے سے پہلے سوچیں یہ اللہ بھی سن رہا ہے، اور میں تو ہر عمل اللہ کے لیے کرتی ہوں، تو آج یہ کیا ہوں؟ زبان رک جائے گی، نہیں بولیں گے آپ. تو پہلی چیز یہ کہ دل کو پاک کیجئے دنیا کی محبتوں سے، حسد سے. جب تک آپ ان روحانی نجاستوں کو نہیں نکالیں گے، لالچ سے، یہ سب چیزوں کو دل سے نکالیے. اور دیکھیں کب نکالے، اچھا دن میں تو ہم دن بھر کام میں لگے رہتے ہیں اور شیطان مسلط رہتا ہے. مسلے پہ آپ جب بیٹھتی ہیں، آپ اللہ کی نماز پڑھ رہی ہیں، ملائکہ آپ کے قریب ہے، شیطان آپ سے دور ہے. اسی مسلے پر نماز کے بعد سوچئے میرے دل میں کیا کیا ہے، کس کا غصہ ہے، اس کو اللہ کے نہیں چھوڑوں گی، کس سے حسد ہے، کس سے لالچ ہے، یہ اگر چاہیں تو یہ مل جائے. سوچئے اور دل کو پھر خالی کیجئے، میرا دل فقط اللہ کے لیے، فقط محمد و آل محمد کے لیے، میرے دل میں فقط محمد و آل محمد کی محبت ہے خدا کے لیے. جب آپ دل کو خالی کر لیں گی تو اللہ آپ کو کمال ایمان تک کر دے گا. اچھا جن جن سے ہمیں حسد ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں حسد نہیں ہے، ابھی ساری خواتین ہی کہیں گے ہمارے دل میں حسد نہیں ہے. کیسے پتہ چلے؟ جس پر ہمیں غصہ ہے، یہاں تو ہم تو آپ کا کچھ ہی نہیں بگاڑ سکے، اللہ کی عدالت میں آئیے دیکھیے کتنے کوڑے لگوائیں گے. میں نے خاتون کے منہ سے سنا، جب تک اپنے سسرال والوں کو میں جہنم کے ساتھ چکر نہ لگوا لوں میں تو معاف نہیں کروں گی. یہ ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، تکلیفیں ملتی ہیں جو آدمی مجبور ہو کے کہتا ہے. بیٹھیے مسلے پہ، سوچئے جب تک ہم یہ حسد نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہمارا دل پاک نہیں. اچھا دل کو پاک کرنے کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. کتاب پند تاریخ کی دوسری جلد میں مولا کی حدیث موجود ہے، چھٹے امام کہتے ہیں، اور ایک ایک جملہ غور سے سننے والا ہے، بہت غور سے. مولا کہتے ہیں مجھے تم میں سے، کس میں سے؟ شیان اہل بیت میں سے، مولا کے چاہنے والوں میں سے. مولا نے کہا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور حسد کرتا ہے. کسی مومن کی جو چغل خوری، اللہ اکبر، ہماری زندگیوں میں ایسے شامل ہو گئے. اب تو واٹس ایپ نے بہت آسانی کر دی ہے، ہم زبان سے ضروری کہہ رہے ہیں، ہم تو واٹس ایپ فارورڈ کر رہے ہیں، اور اس طرح دھڑا دھڑ فارورڈ کی پتہ نہیں خبر سچی ہے جھوٹی ہے، چغل خوری ہے. آپ لڑوا رہے ہیں، آپ لوگوں کا دل برا کر رہے ہیں، اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں مجھے تم میں سے سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور مومن سے حسد کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب اگر امام کہہ دے مجھ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو شفاعت کون کروائے گا؟ میدان قیامت میں شفاعت اگر مولا نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا؟ ابھی ہم نے جہنم کی آگ دیکھی نہیں، ابھی ہم ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، مگر سوچیے اللہ کے غضب کی آگ سے اگر معصومین کی شفاعت نہ ملی ہم کہاں جائیں گے؟ چھٹے امام کہتے ہیں مجھے سخت نفرت ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. اور پھر امام کہتے ہیں میرا ان سے واسطہ ہے، وہ ہے میرے شیعہ، میرے محب، جو ہمارے امر کو تسلیم کرتے ہیں. امر کو، ہمارے حکم کو، ہمارے امر کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ہماری پیروی کرتے ہیں. اور مولا کا آخری جملہ، مولا کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی روئے زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. یہ مولا نے میکسیمم لیول بتا دیا، اگر کوئی دنیا کے برابر بھی اتنا مالدار ہو جائے، اتنا اللہ اس کو دے دے، اتنا سونا مل جائے کہ دنیا کے برابر ہو. چھٹے امام کہتے ہیں اگر کوئی دنیا کے برابر بھی سونا خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، لیکن اگر اس کے دل میں حسد ہوئی تو اللہ اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپا کے اس کو داغا جائے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ جب آپ مسلے پر بیٹھیں جس پہ آپ کو غصہ ہے اور جس سے آپ کو حسد ہے معاف کر دیجئے. کوئی کہے گا ہم کیوں معاف کر دیں؟ ہم ایک گناہ معاف کریں گے, خدا ہمارے 70 گناہ معاف کر دے گا. ہم اتنا ہی جنت کے قریب ہو جائیں گے, ہم اتنا ہی امام زمانہ کے قریب ہو جائیں گے, ہم اتنا ہی آخرت میں معصومین کے قریب ہو جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں تاکہ کمال ایمان کو حاصل کر سکیں. اچھا ہم خواتین کی بات ہے, کسی کے ساتھ ہیں بہت بری بات, میں دیکھیے میں یہ پریکٹیکل جملے اس لیے کہتی ہوں, اگر فقط میں بیان کر کے ہٹ جاؤں آپ سن کے ہٹ جائیں گے, مجلس نہ ہوئی تقریر ہو گئی. مجلس ہے, یہاں سے عمل کرنا سیکھتے ہیں ہم. ہوتا کیا ہے, کسی خاتون کی ساس ایسی زبان بہت تلخ ہے, بہت چپتے ہوئے جملے ماں باپ کو بھائی کو اس کو بولتی, اب اس کا دل تو دکھے گا نا, وہ کہے گی میں کیوں معاف کر دوں. کسی کی بہو بہت بری ہے, بہت جھوٹ جھوٹ لگاتی ہے بیٹے کو, اب وہ کیسے بہو کو معاف کر دے؟ وہ جب بھی بات ہوگی بہو کی برائی, وہ خاتون جب بھی بات ہوگی ساس کی برائی. یہ سوچ کر معاف کر دیجئے کہ خدا نے آل محمد سے منسلک کر دیا ہے اور ہمیں آل محمد کے قریب جانا ہے. دنیا کیا کرتی ہے وہ خدا جانے, خدا عادل ہے. آپ معاف کر دیجئے, جب ہم معاف کریں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم خود پاک صاف ہو جائیں. بابا زبلن صلی اللہ علیہ وسلم, دل اور دل کو پاک کیجئے گا تو حقیقی طور پہ, اس طرح نہ کیجئے گا کہ ایک مولانا تھے تبلیغ کرنے کی جگہ پر گئے, تبلیغ کر رہے تھے درس دے رہے تھے, ایک شخص آیا کہا ہمارے گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا ہے, پانی نجس ہو گیا ہے, کیا کروں؟ عالم تھے, کہا 40 ڈول پانی نکال لو باقی پانی پاک ہو جائے گا. اب وہ گئے 40 ڈول نکال لیے, مولانا کو پیاس لگی, کہا پانی دے دو. اب پانی اسی کنویں سے نکال کے لائے, جب مولانا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آیا تو اس میں ایک کتے کا بال بھی تھا. مولانا نے کہا تم نے کیا کیا, پاک کر دیا؟ کہاں, آپ نے کہا تھا 40 جھول نکال دے, میں نے نکال دیے. کہا کتے کو نکالا یا نہیں نکالا؟ کتے کو نکالے بغیر 40 جھول تو کیا, 80 ڈول بھی نکال لیں, جب تک عین نجاست دور نہیں ہوگی جب تک دل پاک نہیں ہوگا. اور ہمارے دل میں بہت عین نجاست موجود ہے, بوس ہے, کینا ہے, نکالیے اس کو. آل محمد جتنی محبت آپ اپنے امام سے کرتی ہیں نا, امام زمانہ کی محبت میں نکالیے. مولا آپ کی چاہت کے لیے, آپ کی قربت کے لیے اس کو بھی معاف کیا, بہت ظالم تھی اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی نکالا, نکالیے, ایک لذت پائیں گے. تو مولا کہتے ہیں اپنے دل کو پاک کرو. اور دوسری چیز مولا نے کہا زبان, کہ زبان کو اس طرح رکھو اللہ کے حکم کے مطابق کہ تمہارا تم کمال ایمان کو پا سکو. آج دل کا میں نے بتا دیا پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے, اور اگر بار بار کرنے سے بھی دل پاک نہ ہو تو جس سے حسد ہے, حسد ہوگی دل پاک نہیں ہوگا. جس سے حسد ہے اس کو اپنی دعاؤں میں پہلے لیجئے. مومن کے لیے اللہ نے کیا کہا, جب دعا کرو پہلے دوسروں کا نام لو, پھر دوستوں کا, پھر اپنی اولاد کا, پھر اپنا نام لو. تو آپ جب دعا کریں آج سے شروع کریں, جس سے آپ کو نفرت محسوس ہوتی ہے, جس سے آپ کو حسد محسوس ہوتی ہے اس کا نام پہن لیجئے. خدا اس کی مغفرت کر دے, خدا اس کی مشکل آسان کر دے. جب آپ یہ عادت بنا لیں گی پروردگار عالم آپ کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ اللہ کا نور اس قلب میں آ سکے. اور زبان کے لیے جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, اور جناب لقمان ایسے ہیں اتنی پرخلوص بیٹے کو نصیحت کی, بیٹے سے بات کر رہے ہیں مگر وہ سننے والا تو سن رہا ہے نا, سمیع ہے, جو صدا کوئی نہ سنے وہ خدا سنتا ہے. اور اللہ کو لقمان کے جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. اب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, بیٹا میں نے 700 استادوں سے استفادہ کیا, 700 استادوں سے استفادہ کیا اور 4 جملے سیکھے, تم ان 4 باتوں پہ عمل کرنا. آج میری مجلس کی آخری حدیث ہے یہ. کہ بابا کیا 4 باتوں پہ عمل کروں؟ کا سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرنا, کوئی غلط بات, تہمت, جھوٹ, غیبت, کوئی غلط بات جو خدا کو ناپسند ہے تمہاری زبان سے نہ نکلنے پائے. پہلی بات, اپنی زبان کی حفاظت کرنا، دوسری بات اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، تیسری بات بدگمانی سے بچنا، چوتھی بات لقمہ حرام سے بچنا. اچھا میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں زبان کو کیسا بنا لیں کہ ہم کو اللہ کا کمال ایمان مل جائے، اللہ ہمیں کمال ایمان عطا کر دے. آپ ان چاروں جملوں پہ غور کریں، میں سرسری گزروں گی مصائب کے منظر ہے، سرسری گزروں گی. پہلی چیز زبان کی حفاظت کرنا، گناہ نہ ہو، کسی کو گالی مت دینا، کسی پہ غصہ مت کرنا، کسی پہ تہمت مت لگانا. اچھا دوسری بات نگاہوں کی حفاظت ہو، اگر ہمیں نگاہ سے کسی کا کوئی عمل نظر آ جائے، کوئی برا عمل، اب ہم برا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا وہ عمل برا نہ ہو. ہم اپنی ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہم اپنے سامنے والے گھر میں جو رہتی ہیں خاتون کو بہت نیک سمجھتے ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، عزاداری کرتی ہیں اور بہت نمازیں پڑھتی ہیں، کون سی عبادت ہے، کون سا مستحب روزہ ہے جو وہ نہ رکھتی ہوں. ایک دن ہم نے دیکھا ان کے گھر سے گانا بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ہماری نگاہ نے دیکھا ان کا بیٹا کچھ سیڈیز لے کے جا رہا ہے اور گھر سے گانا بجنے کی آواز آئی. اب نگاہ نے دیکھا، نگاہ نے دیکھا، کانوں نے سنا. جو ہم نگاہیں بد سے دیکھ لیں کیسے ممکن ہے دوسرے کو نہ بتائیں؟ نظر کی حفاظت کا تعلق زبان سے. ہم کسی چیز کے متعلق کو سن لیں، ارے اب تو ہم واٹس ایپ پہ کچھ جان جائیں تو زمانے کو بتاتے. میں تو کہتی ہوں زمانہ آپ آگے واٹس ایپ پہ ایک میسج دے گا میں آ گیا ہوں، پوری بات دنیا میں پھیل جائے گی. اب تو یہ حال ہو گیا ہے. ہم تحقیق نہیں کرتے بات صحیح ہے غلط ہے. تو کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. ناممکن ہے کہ ہماری نگاہیں کچھ دیکھیں اور کچھ برا ہو. ہو سکتا ہے وہ خاتون گھر پہ نہ ہو، اس کا بیٹا ماں نہیں ہے گانے سن رہا ہے، ماں کو تو قصور نہیں ہے، ماں تو موجود نہیں ہے، ماں تو نیک ہے، مگر ہم نے کہنا شروع کر دیا ارے جائیے نہیں گھر میں تو گانے بجتے ہیں، یہ ایسی دکھاوے کی بات کرتی ہیں، اپنے بچوں کو نہیں روکتی ہیں. جب نوح کا بیٹا نوح سے نہ مانا، نبی کا بیٹا آ جاؤ میرے پاس نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے عذاب بچا لے گا، جب نبی کا بیٹا نبی کا نہ سن سکا تو میں اور آپ کس بات کی دلیل دیتے ہیں؟ تو نگاہوں کی حفاظت کیجئے، کچھ زبان سے نہ نکالیے. پہلی چیز زبان کی حفاظت، دوسری چیز نگاہوں کی حفاظت، تیسری چیز بدگمانی سے بچیے. ہم کسی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کوئی ایک بات ہمیں بری لگ گئی، ارے آپ یقین مانیے پڑوسیوں میں تو ایسا ہوتا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں شیعہ، پوری کمیونٹی شیعہ ہے، گھر بھی شیعوں کے ہیں، ان کے گھر مجلس ہوئی، انہوں نے ہمارے یہاں نیاز بھجوائی اپنے برتن میں، ہمارے یہاں مجلس ہوگی ہم نیاز بھجوائیں گے. اب انہوں نے جس برتن میں نیاز بھجوائی تھی، ایک ہفتہ گزر گیا، دس دن گزر گئے، ایک مرتبہ انہوں نے فون پہ کہہ دیا آپ میرے برتن بھجوا دیے. بس کیا ان کے گھر میں برتن نہیں ہے؟ انہوں نے مجھ سے برتن کا سوال کر لیا. بھائی اس کی چیز ہے، ملکیت ہے، ضرورت ہوگی، مگر ہم بدگمان ہو گئے. ارے جائیں کا دل بہت چھوٹا ہے، ذرا سے برتنوں میں مرتی ہیں، ہمیں فون دے کے برتن مانگ رہی ہیں. بدگمانی سے بچیے. آج آپ جس بات پہ ہنس رہی ہیں اگر یہ ہمارے اندر رہے گی قبر میں عذاب ہم اٹھائیں گے اور آخرت میں مولا سے بہت دور ہو جائیں گے. اگر مولا سے دور ہونا ہے ہنس لیجیے، مسکرا لیجیے، مگر نہیں. تیسری چیز کیا؟ بدگمانی سے بچیے. چوتھی بات لقمہ حرام سے بچیے. لقمہ حرام پیٹ میں گیا تو ہر گناہ کریں گے آپ. لشکری عزیز میں کیا تھا؟ مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ ہم تو ایک مجلس سے، ایک ذاکرہ سے، ایک عالمہ سے، ایک عالم سے سنتے ہیں، لشکری عزیز تو حجت خدا سے سن رہا تھا مگر اثر نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ مولا حسین نے کہا تمہارے قلب، تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے. اپنے گھر میں آنے والے پیسے کے بارے میں فکر مند ہو جائیے، حلال آئے، حرام نہ آئے، تاکہ گھر میں کوئی، اگر گھر میں کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، کسی کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، فکر مند ہو جائیے کیا رزق آ رہا ہے میرے گھر میں جو میرے بچوں پہ برا اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو اپنی زبان کو بھی ویسے پاک کریں گے اور اپنے دل کو بھی، جیسا مولا علی نے کہا کہ ہم کمال ایمان کو حاصل کر سکیں. اور اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے جملے کہنے کی عادت ڈالیے. ایک روایت مصائب سے متصل، ایک مومنہ تھی، اس کا بیٹا بہت فاسق و فاجر تھا، ماں کی نہیں سنتا تھا، ہر گناہ کرتا تھا. جب ماں کا وقت آخر آیا، پتا تھا کہ اب جان جا رہی ہے، بیٹے کو بلایا کہ میرے بیٹے اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، میری ایک وصیت پر عمل کرنا. کہا ماں بتائیے، آپ جو کہیں گے اس پر عمل کروں گا. اب ذرا حضرت پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کاش ہم بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کر سکیں. ماں کہتی ہے زندگی میں کہیں پر بھی تمہیں نام حسین لکھا ہوا نظر آ جائے, نام حسین کہیں بھی لکھا ہوا نظر آ جائے, کسی علم پہ لکھا نظر آ جائے, کسی پھریرے پہ لکھا نظر آ جائے, کسی کاغذ پہ لکھا نظر آ جائے, جیسے ہی حسین کا نام لکھا نظر آئے سینے پہ ہاتھ رکھنا, سر کو جھکا کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. کہیں پہ بھی مولا حسین کا نام دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے کہنا. ایسے ہی کیا اس نے, ماں کا انتقال ہو گیا, ماں کی وصیت کو پلو سے باندھ لیا. کہیں پر بھی نام, ماں کی وصیت تھی ایک چھوٹا سا جملہ, کہیں پر بھی نام حسین دیکھتا تھا سر جھکاتا تھا سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور مولا کو سلام کرتا تھا. یہ عمل کرتے کرتے اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بیٹے کے دوستوں نے اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد رات کو اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا, پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میں اتنا گناہگار تھا کہ جب میں میدان قیامت میں آیا تو ملائکہ نے میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھا اور مجھے عذاب کی طرف جانے لگے. تم برزخ میں عذاب میں رہو گے, کیوں؟ تم نے اعمال بد کیے ہیں. جب ملائکہ میرے پیروں کو, میرے ہاتھوں کو باندھ کر اور مجھے اٹھا کے لے جانے لگے, جب مجھے میدان برزخ سے گزارا جانے لگا تو میں نے میدان برزخ میں ایک خیمہ لگا دیکھا. اس خیمے کے اوپر ایک علم تھا اور اس علم کے پھریرے پہ لکھا تھا یا حسین. میں نے ملائکہ سے کہا ایک لمحے کے لیے مجھے چھوڑ دو, میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو. ملائکہ نے کہا کیوں؟ کہا نام حسین لکھا ہے. میری زندگی بھر عادت تھی جب بھی حسین کا نام لکھا دیکھوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کو سلام کرتا تھا. ملائکہ نے ہاتھ کھول دیے, کھڑا ہوا, کھڑا ہو کے علم کی طرف رخ کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے ہی مولا حسین کو سلام کیا اس خیمے سے ایک نورانی ہستی نکلی, اس خیمے سے مولا حسین نکلے اور مولا حسین کہتے وعلیکم السلام, میرا سلام ہو تم پر, تم پر سلامتی ہو. اور مولا کہتے یہ تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہ مولا عذاب کی طرف. مولا نے ملائکہ سے کہا اس کا نامہ اعمال مجھے دو. ملائکہ نے نامہ اعمال دیا, مولا نامہ اعمال دیکھا, مولا کا سر جھکتا چلا گیا. عزتداروں آج جو ہم گناہ ہنس ہنس کے کرتے ہیں نا اس پر سب سے زیادہ امام زمانہ روتے ہیں, یہ میرا شیعہ ہے میری مجلسوں میں آتا ہے اور پھر گناہ کر رہا ہے. مولا نے جب نامہ اعمال دیکھا تو سر اٹھا کے کہا تو ہمارا چاہنے والا تھا اور اتنے گناہ کرتا تھا, میرا چاہنے والا ہو کے اتنے گناہ کرتا تھا. بار بار مولا اس کے ساتھ چلتے جاتے ہیں, اس کا نامہ اعمال بار بار کھولتے جاتے ہیں, بند کرتے جاتے ہیں, نامہ اعمال کھول رہے ہیں. ایک بار کی بند کیا اور ملائکہ کے حوالے کر دیا. جیسے ہی ملائکہ کے حوالے کیا ملائکہ نامہ اعمال کھول کے دیکھا اس پہ لکھا تھا اللہم اغفر ہو بحق امام حسین, امام حسین کے صدقے میں خدا اس کو معاف کر دے. اس کی بخشش ہو گئی, اس کو حسین نے بخشوا دیا. کیوں؟ کہ ماں نے ایک جملہ زبان سے مولا کا سلام سکھایا تھا. ہم بچوں کو کیا کیا سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو نیک عادتیں سکھائیے. عزاداروں آج ہم اور آپ اتنا تڑپ رہے ہیں امام زمانہ آ جائیں, اور ایک وہ عورت تھی جس کو امام حسین نے کہا تھا ہم تمہارے مہمان بنیں گے. عزاداروں وہ عورت کون؟ مولا کی کنیز شیری تھی. مولا نے شیری کو آزاد کر دیا تھا, شیری جاؤ. کہا مولا میں آزاد ہونا نہیں چاہتی, مولا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں. کہا نہیں میں نے تمہیں آزاد کر دیا, میں تمہیں زیادہ راہ دیتا ہوں, جاؤ. شیری کہتی ہے مولا ایک درخواست ہے. کہا کیا؟ مولا حسین کہتے ہیں کیا درخواست ہے؟ مولا میرے گھر مہمان بن کے آئیے گا. ہم اور آپ روتے ہیں نا امام زمانہ ہمارے مہمان بنے. مولا ایک شرط ہے آپ میرے مہمان بنیے گا, میرے گھر آئیے گا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا, کچھ سوچا اور کہا اچھا ٹھیک ہے میں تیرا مہمان بنوں گا. پھر کہتی ہے مولا صرف آپ نہیں خاندان آل رسول, مولا میری بیوی زینب, بیوی کلثوم, مولا عباس, آپ کے بیٹے, آپ کے اہل و عیال, مولا سب کو لائیے گا میرے گھر, میرے مہمان بنیے گا. مولا کچھ دیر سوچتے رہے اور سوچ کے کہتے ہیں اچھا شیری ہم تیرے مہمان بنیں گے, مگر خیال رکھنا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے اور تجھے پتا بھی نہ چلے. وہ کہتی مولا ایسا ہو نہیں سکتا, آپ میرے گھر آئیں گے میرے مہمان بنیے گا, مولا مجھے ضرور پتا چلے گا. دن گزرتے رہے, شیری کوفے چلی گئی اور کوفے کے باہر ایک قلعہ خرید کے وہ رہتی تھی, لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے, حسین کی کنیز ہے, اسے حسین نے آزاد کیا ہے اور کنیز شیری بے چین ہے, کب میرا مولا آئے گا, کب میرا مولا. میں مولا نے کہا ہے امام کے لفظ سچے ہیں, امام میرے مہمان بنیں گے. ایک بار کی شیری کو خبر ملی مولا مکے سے کوفے کی طرف چلے ہیں. جب مولا کربلا کے لیے نکلے تھے نا, مدینے سے مکہ آئے تھے اور مکے سے مولا کوفے کے لیے نکلے تھے. اب شیری کو خبر مل گئی, بے چینی بڑھ رہی ہے, میرے مولا آ رہے ہیں, میرے مولا میرے مہمان بنیں گے. دن گزر رہے ہیں, ایک بار کی رات ہوئی, اپنے قلعے میں موجود تھی, اس کے غلاموں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, کہا کہ حسین ایک قافلہ آیا ہے اور حاکم کے باغیوں کا قافلہ ہے. اسے کہا حاکم کے سپاہی کہتے ہیں, ہمیں ایک رات اپنے قلعے میں رہنے کی اجازت دے دے. وہ کہتی اچھا حجرے کھول دو, کمرے کھول دو اور اس حاکم کے سپاہیوں کو اندر آنے دو. حاکم کے سپاہیوں کو اندر آنے دیا. اب شیری کھڑی دیکھ رہی ہے, غلام بھی ہیں کنیزے بھی ہیں, لشکری عزیز کے سپاہی آ رہے ہیں. دیکھا لشکری عزیز کے سپاہی قبروں میں چلے گئے, حجروں میں چلے گئے, مگر کچھ بیویاں ہیں, بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا ہے, ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں, یتیم بچے ہیں, ایک جوان ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہے, گلے میں توقے خاردار ہے اور وہ اس کے قلعے کے سہن میں بیٹھ گئے کھلے آسمان کے نیچے. اسے دیکھا, کہتی میرے مولا کہتے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, قیدیوں کو کبھی حیثیت مت دینا شیری, قیدیوں سے دعا کروانا قبول ہو جائے گی. ایک بار کی وہ لشکری عزیز سے کہتی ہے یہ میرا قلعہ ہے, اگر تو اجازت دے تو ان بیویوں کو کمرے کھلوا دوں, یہ بیویاں کمرے میں بیٹھ جائے جو یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہے. کہاں کھلوا دو, شیری نے حجرے کھلوا دیے, بیویاں کمروں میں آ گئیں. اب شیری جانے لگی, ایک بیوی کہتی ہے اور بیوی زینب ہے, بالوں سے منہ چھپایا ہوا ہے, کہا شیری ایک مہربانی اور کر دے. کہا کیا مہربانی؟ کہ ہمارے وارثوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے, ان سپاہیوں سے کہہ دے آج رات کے لیے یہ سر ہمیں دے دے, ہم اپنے وارثوں کو رو نہیں سکے, ہم رات اپنے وارثوں کو رو لیں. شیری کہتی ہے اچھا میں کہتی ہوں. لشکری عزیز سے کہا آج یہ کٹے ہوئے سر رات کا اندھیرا ہے, شیری نے سر غور سے نہیں دیکھے اور سر بھی خون میں اٹے ہوئے ہیں, مٹی میں اٹے ہوئے ہیں, نظر نہیں آ رہے چہرے. شیری نے کہا سپاہیوں سے ان عورتوں کو ان کے وارثوں کے سر دے دو, وارثوں کے سر ملے. بیبیوں نے رونا شروع کیا, بیبی زینب کی صدا گونجی اے میری ماں کے ماں جائے حسین, میرے ماں جائے حسین. شیری مڑ کے کہتی ہے اے بیبی تجھ کو نہیں رونے دوں گی, حسین کا نام لے کے مت رو, یہ میرے مولا کا نام ہے, اگر تیرے وارث کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے, مگر حسین نام لے کے رونے نہیں دوں گی. اب بی بی زینب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھائی کا نام لے کے رو گی, عباس کے بھائی, عباس کے بھائی حسین. شیری پھر مڑی کہا نہیں یہ نام بھی میرے مولا کے گھر کا ہے, میرے مولا کے بھائی کا نام ہے, میں تجھے یہ نام لے کے رونے نہیں دوں گی, تو اپنے وارث کے اپنے بیٹے کے نام لے کے رو لے. اب وہ مڑی, پھر بی بی زینب نے کہا اے علی اکبر کے بابا, اے علی اکبر کے بابا. شیر مڑی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی, اے بی بی بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, تو جو نام بھی لیتی ہے میرے مولا کے گھر کا ہے,
کیا ہوا تیرے ساتھ؟ زینب خاموش ہے. ایک بار کی شیری کہتی ہے تجھے تیرے وارثوں کے سر کا واسطہ، تجھے تیرے وارثوں کے سر کا واسطہ، ان کی قسم ہے. مجھے بتا دے کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اب زینب نے بالوں کو ہٹایا، شیری تو نے پہچانا نہیں، انا زینب بنت علی. شیری نے سر پیٹنا شروع کیا، ماتم شروع کیا. ارے کہاں میرے مولا؟ آپ کی چادر کہاں گئی؟ عباس کہاں گئے؟ بی بی کہتی ہے یہ جو نیزوں پہ سر ہے نا، ان سروں کو غور سے دیکھ، جو طویل نیزے پہ سر ہے وہ تیرے مولا حسین کا سر ہے. شیری اٹھتی، مولا حسین کے سر کے قریب گئی اور کہتی ہے مولا خوب عقل مہمانی ادا کیا. ارے مولا ایسے میرے مہمان بنیں گے، ارے میری بیویوں کے سر پہ چادر نہ ہوگی، آپ کا سر کاٹا جائے گا. مولا یہ بڑی مصیبت ہے.
الرعد اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، اس مجلس عزا کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پاک پروردگار یہ سب مومنات حاجت مند ہیں، ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. تجھے مادر حسین کا واسطہ، جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہے اس کے دکھ کو دور کر دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا کر دے. ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. جو تنگ دستی کا شکار ہے اس کو برکت دے دے. جو بیمار ہے تجھے فاطمہ صغریٰ کا واسطہ، قیاس شفاء کلیہ عطا فرما. جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب امام زمانہ ظہور فرمائیں، صدا دیں، تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.